السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی یہ بزم، آج کی یہ مجلس جو 26 جماعت ثانی 1422 ہجری مطابق 14 ستمبر سن 2021 کو مرکز الدعوہ مکتب سرعت الجالیات کے تعاون سے اس جامع مسجد میں منعقد ہو رہی ہے، اس مجلس کا موضوع ہے معبود کون. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس تعلق سے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس ذات پاک کا تعارف پیش کرنا چاہوں گا، اس مقدس ہستی اور بے مثال ہستی کی تعریف آپ کی خدمت میں اور اس کا مختصر سا تعارف رکھنا چاہوں گا جس کی عبادت و بندگی ہم کرتے ہیں. وہ ہستی کون ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی قدرت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. میں انشاءاللہ تعالی آج کے محاضرے میں آپ کی خدمت میں ان تمام سے معلومات کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالی نے بھی انہی باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، اس بات کی جانکاری لو، اس بات کا علم حاصل کرو، اس بات کی معلومات لو کہ لا الہ الا اللہ کون ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، تمہارا معبود حقیقی کون ہے، اس کا علم حاصل کرو. اس کے بعد اللہ نے فرمایا واستغفر لذنبک، اس کے بعد عمل کا سلسلہ آتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرو. دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دنیا کے اندر بہت سارے علوم موجود ہیں، دینی علوم بھی، دنیاوی علوم بھی، اور دینی علوم میں بھی بہت ساری، ظاہر ہے دنیاوی علوم اور دینی علوم، لیکن ان تمام علوم میں سب سے پہلے ایک بندے کے اوپر جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ دینی علوم حاصل کرے، اپنے دین، اپنے اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرے. اور اس دینی علوم میں بھی کئی جزیات اور کئی شعبے ہیں. دینی علوم میں نماز کا علم ہے، روزے کا علم ہے، اللہ کا علم ہے، اسلام کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا علم ہے، صحابہ کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اصول فقہ کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، اصول تفسیر کا علم ہے، غرض حدیث کا علم ہے، اصول حدیث کا علم ہے، غرض بہت سارے علوم اس دینی علوم میں آتے ہیں. زکوٰۃ کا علم ہے، حج کا علم ہے، صدقات و خیرات کا علم ہے، یہ پورے علوم ان دینی علوم آتے ہیں. لیکن ان دینی علوم میں سب سے پہلے جس علم کا حاصل کرنا ہر بندے کے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے، ہر انسان، ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، وہ علم ہے لا الہ الا اللہ کا علم. سب سے پہلے علم ہے پھر عمل ہے، یہ نہیں کہ پہلے عمل ہے اور پھر عمل، علم نہ، سب سے پہلے علم ہے. کسی چیز کی جانکاری آپ کو ہوگی جب ہی آپ بہترین عمل اس بارے میں کر سکتے ہیں. آپ کو میکینیکل لائن کا کچھ پتا ہی نہیں ہے اور آپ چلے ہیں گاڑی کھول کر کے گاڑی درست کرنے کے لیے، ہرگز کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی. اگر آپ بہترین میکینک بننا چاہتے ہیں، بہترین انجینئر بننا چاہتے ہیں، بہترین کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کامیاب عالم بننا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ان تمام علوم کو حاصل کریں جس کو حاصل کر کے آدمی انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، عالم بنتا ہے یا میکینک بنتا ہے. ہے حقیقت کی نہیں، بغیر علم کے آپ کوئی عمل کریں گے وہ عمل قطعاً بیکار ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی. اس لیے اسلام نے سب سے پہلے علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ سب سے پہلے علم حاصل کرو، اور ان تمام علوم میں نماز کا علم، روزے کا علم، حج کا علم، زکوٰۃ کا علم یہ ضروری ہے، لیکن ان تمام علوم میں سب سے پہلے علم اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیادی علم حاصل کرو. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے اس بات کا علم حاصل کرو کہ تمہارا معبود کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں. میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس دنیا کے اندر آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تو آپ نے اپنے چاروں طرف جب نظر دوڑائی اور آپ نے جب اپنے چاروں طرف اور ارد و گرد دیکھا تو آپ نے یہ پایا کہ چاروں طرف بتوں کی پوجا ہو رہی، ہر طرف اللہ کے سوا لوگوں نے الگ الگ معبود بنائے ہوئے ہیں. ہر ایک قبیلے کا الگ ایک معبود ہے، خاندان کا ایک معبود ہے، ہر بستی اور ہر شہر کا ایک معبود ہے. یہ پنکھا ذرا بجھا دیں تو مہربانی. ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک معبود ہے، ہر بستی کا ایک معبود ہے، اور ایک ہی نہیں بلکہ میرے بھائی ہزاروں معبود، سینکڑوں معبود انہوں نے بنا لیے تھے. اس تعلق سے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آج لوگوں نے اپنے اپنے شہر میں، اپنی اپنی بستیوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں الگ الگ معبود بنائے ہوئے ہیں، اور ان معبودوں کو لوگ پکارتے ہیں. کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا ہوا ہے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا ہوا ہے، کوئی رام کو معبود بنایا ہوا ہے، کوئی لکشمڑ کو معبود بنایا ہوا ہے، کہیں راون کی پوجا ہو رہی ہے تو رام کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، کہیں رام کی پوجا ہو رہی ہے تو راون کے پتلے جلائے جا رہے ہیں، کہیں کچھ بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ چھوڑیں، کہیں کچھ کہیں کچھ، الغرض اس طرح سے مختلف خداؤں اور مختلف جھوٹے معبودوں کی پوجا اور پرستی. کوئی گڑیش کی مورتی جلاتا ہے تو کوئی گڑیش کی پوجا کرتا ہے، کوئی وشنو کا پجاری ہے، کوئی برہما کا پجاری ہے، کوئی سورج کا پجاری ہے، کوئی آکاش کا پجاری ہے، کوئی چندرما کا پجاری ہے، کوئی دھرتی کا، کوئی پرتھوی کا، کوئی شجر کا، کوئی حجر کا، کوئی پیڑ کا، کوئی پودے کا. یعنی یوں سمجھ لیں دنیا میں جتنی چیز حرکت کر رہی ہے، جتنی چیز حرکت کر رہی ہے ان کے پجاری ان کے موجود ہیں، اور جو حرکت نہیں کر رہی ہے ان کے پجاری مسلمان موجود ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ کوئی سلا کے پوجتا ہے، کوئی بٹھا کے پوجتا ہے. جو سلا کے پوجتے ہیں جس میں نہ کوئی حرکت ہے نہ کوئی جان ہے، اس کے پجاری مسلمان بنے ہوئے ہیں. اور جو بٹھا کے پوجتے ہیں، سورج چل رہا ہے اس کے پجاری دوسرے لوگ ہیں، چاند چل رہا ہے اس کے پجاری دوسرے لوگ ہیں، ہوائیں، شمس، سدر، پیڑ پودے، ہر چیز کے پجاری دوسرے لوگ بنے ہوئے ہیں، لیکن مردوں کے پجاری یہ مسلمان بنے ہوئے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. تو غرض کہنے کا مطلب میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہ ہے کہ بالکل یہی ماحول تھا جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے. آپ نے دیکھا اس اللہ عز و جل کی تو کوئی عبادت نہیں کر رہا، بلکہ یہ غیروں کی عبادتیں کر رہے ہیں. جب ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے دنیا کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، تو وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو خالق بھی ہم مانتے ہیں، اللہ کو رازق بھی ہم مانتے ہیں، اللہ کو ہم بارش نازل کرنے والا بھی مانتے ہیں. وہی کفار مکہ اللہ کے نبی کے سامنے باقاعدہ اقرار کرنے لگے کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں. ارے تم آئے ہو نیا دین لے کر کے؟ ارے ہم تو اپنے باپ دادے حضرت ابراہیم ہی کے دین کے اوپر قائم و دائم ہیں، یہ ابراہیم ہمیں تعلیم دی ہے. دیکھو مکے کی پاسبانی کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. دیکھو خانہ کعبہ کا طواف کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں اپنے اللہ کے لیے. دیکھو عمرہ کون کر رہا؟ ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے. دیکھو منا کے اندر جا کے قربانیاں کون دے رہا ہے؟ کفار مکہ کہتے تھے ہم دے رہے ہیں قربانیاں، مزدلفہ میں ہم قیام کر رہے ہیں، عرفات میں ہم جا رہے ہیں، اور جناب علی غلاف کعبہ ہم چڑھا رہے ہیں، اس کے جھاڑو اور برتن ہم کر رہے ہیں، چراغ بتی ہم جلا رہے ہیں، آب زمزم کی نگہبانی ہم کر
رہے ہیں، آب زمزم کو ہم پلا رہے ہیں، حاجیوں کو کپڑے ہم دے رہے ہیں، حاجیوں کو کھانے ہم کھلا رہے ہیں، مکمل کہتے تھے ہم یہ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں، کیا ہم ان اللہ کو بھی مانتے اور جانتے ہیں اور یہ جو ہے نا دوسرے جن کو تم دیکھ رہے ہو، جن سے ہمیں منع کر رہے ہو، ہم ان کو بھی جانتے مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ بڑے شکتیشالی لوگ ہیں، بڑے پاور والے لوگ ہیں، تصرف کرتے ہیں، اللہ کے صالحین تھے۔ یہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو ہم مان رہے ہیں، ہم ان کی پوجا، ہم ان کو بلاتے ہی تو ہیں، مدد کے لیے پکار لیتے ہیں۔ یہ لات دیکھو جو ستو گھول کے پلاتا تھا، بڑا شریف آدمی تھا، اس کو بھی ہم اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ ان کی عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم، ہم ان نیک لوگوں کی صالحین ہی کی تو پوجا کرتے ہیں، اور پوجا کیا کرتے ہیں، ہم ان کو نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، ہم مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ہم یہی سب تو مانتے ہیں، تو ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور یہ جو ولی اللہ ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں اور جو ولی اللہ ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ ان کو بڑی طاقت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ نے بڑی شکتی دی ہوئی ہے، بڑا پاور دیا ہوا ہے، اور ان کو ہم اللہ کا مقام تھوڑی دیتے ہیں، انہیں ہم اللہ کا مقام تھوڑی دیتے ہیں، اللہ کا مقام بہت بلند ہے، بارش اللہ ہی اتارتا ہے، بارش اللہ ہی اتارتا ہے، زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، ہواؤں کو چلانے والا اللہ ہی ہے، مارنے والا اللہ ہی ہے، جلانے والا اللہ ہی ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، تصرف کرنے والا اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ ہے، ہم اللہ مانتے ہیں، ان کو تھوڑی ہم یہ تمام سب چیزوں کا مالک مانتے ہیں، بل البتہ ہم انہیں صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ چونکہ بڑے پاپی، بڑے گنہگار ہیں اور ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، تو ہم ان کی سفارشیں اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا سفارشی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اللہ کا کیا سمجھتے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھو ذرا، کوئی بہت اسلام کوئی بہت بڑا ایسا عجوبہ یا کوئی معمہ نہیں ہے جس کو نہ سمجھ سکو، بہت آسان ہے اسلام اور توحید، بہت آسان ہے، لیکن سمجھ آئے تو غلاموں کو سمجھ آ جائے، حبشہ سے غلام بلال حبشی کی سمجھ میں آ جائے، صہیب رومی کی سمجھ میں آ جائے، لیکن سمجھ نہ آئے تو مکے کے ابو الحکم کو سمجھ نہ آئے جو حکمتوں کا باپ ہو۔ یہ توحید جسے اقبال نے کہا تھا، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تیرا دل تو ہے سنما کنا، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ گراں کیا ہے معلوم ہے؟ وہی توحید ہے۔ اگر توحید کی حالت میں تم نے ایک سجدہ کیا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، تم نے وہ ہیرا جب تک نہیں رہے گا، جب تک وہ پاور نہیں رہے گا، تو یہ مائکروفون سجا دو، یہ ٹیوب لائٹیں جلا دو، یہ لگا دو، یہ کمکمیں لگا دو، سب کچھ لگا دو، ماشاءاللہ تبارک اللہ ٹیوب لائٹیں بھی جل رہی ہیں، بلب بھی جل رہے ہیں، کمکمیں بھی جل رہے ہیں، جناب عالی پنکھے جل نہیں رہے ہیں بگی بلکہ فٹ کر دیے گئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، مائکروفون بھی سجا دیا گیا ہے، سب کچھ سجا سجایا ہے، لیکن آواز نہیں آ رہی ہے، روشنی نہیں آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں یہ کولر نہیں پھینک رہے ہیں، فین کے یہ پر نہیں چل رہے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، سب کچھ سجا سجایا ہے، اس کے باوجود بھی یہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، ان سے جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے یہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پاور جو ان کے وائروں میں ہونا چاہیے وہ پاور ان سے سپلائی نہیں کیا گیا ہے، ان کے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے، وہ طاقت موجود نہیں ہے، اس لیے یہ کتنے حسین ہی کیوں نہ لگے، یہ اتنے خوبصورت کیوں نہ لگے، یہ دیدہ زیب ہی کیوں نہ لگے، یہ خوبصورت کیوں نہ لگے، لیکن ان کی کوئی ویلو، ان کی کوئی اہمیت موجود ہو سکتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاور ہی نہیں ہے. بین ہی اسی طرح سے توحید ایک پاور ہے, توحید ایک قوت ہے, توحید ایک طاقت ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون نے بلایا تھا جادوگروں کے مقابلے میں, کس کے لیے بلایا؟ جادوگروں کے مقابلے میں. جادوگروں کو بلایا گیا موسیٰ کے مقابلے میں کہ آؤ, ایک شخص بہت بڑا جادوگر آ رہا ہے, تم سب کو مل کر اس جادوگر کا مقابلہ کرنا ہے. سارے جادوگر آئے اور جادوگر آ کر کے اپنے مالک جس کو اللہ سمجھتے تھے فرعون کو, کہنے لگے میرے معبود, میرے مالک, ہم تو آئے ہوئے ہیں, بڑے بڑے چھٹے ہوئے جادو ہیں, ایک سے ایک جادو جانتے ہیں, آپ ہم کو ذرا بتلائیں کہ اگر ہم اس ایک بندے پر کامیاب ہو گئے تو ہمیں انعام کیا ملے گا, کیا چیز آپ دیں گے, کیا چیز ہم کو دیں گے؟ فرعون نے کہا تم ہمارے حاشیہ نشین بن جاؤ گے. کہ یہ مداری دگ دگی بجا کر بیچارہ بھکاری, جادو کے شعبے بجھا دکھا کر بھیک مانگنے والے, ان کو بادشاہ کا مقرب اللہ سنہاسن مل رہے ہیں, کرسیاں مل رہی ہیں, ان کے عظمتوں کا یہ دگ دگی ہوتے نا مداری, یہ مداری ہی تھے. مداری, مداری جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, گاؤں میں, بستیوں میں, شہروں میں ایک بندر لے لیا یا بریچ لے لیا یا بھالو لے لیا یا کچھ نہیں تو دو چار تیلی مسان کی کھوپڑی اور ادھر ادھر کی ہڈیاں اٹھا لیا, تھولی تھیوی لے لیا اور جناب عالی شعبدے بازی کرنے کے لیے کہیں ڈب 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 بچا کے 500 کو جمع کر لیا آنکھوں کے اوپر سحر کر کے, اور جناب عالی اپنا مطلب وہ بھکاری ہوتے نا, بھکاری بھکاری بھکاری, یہ کتنا بھی ترقی کر جائیں ہے تو یہ بھکاری ہی ہے کہ نہیں, ہے تو یہ کھجڑے کترے, چاہے تم انہیں اسٹارک ہو, چاہے تم انہیں ہیرو کہو, چاہے تم انہیں ہیروئن کہو, چاہے تم اپنے گھروں میں ان کی تصویر, ہیں یہ زانی, بدکار, فاحش اور دنیا کی ذلیل ترین قوم ایک مسلمان کی نظر میں. ان کی کوئی عزت اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, چاہے تم ان کو کوئی بھی مقام دے لو لیکن اللہ کے خانے میں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے یہ بھکاری, یہ مداری, یہ دگ دگی بجا کر کے بھیک مانگنے والے دو دو پیسے ہیں, تمہیں ہزاروں نوٹ دکھاتے ہیں, ارے تو اتنا ہی بڑا طاقتور ہے تو تو بھیک کیوں مانگتا ہے؟ بھائیو پیٹ کا سوال ہے, ایک ایک روپے دے دو, روٹی کا سوال ہے, ایک ایک روپے دے دو, مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا ہے؟ تو میرے عزیزو فرعون نے کیا کہا, مداریوں سے مداری آئے کہنے لگے ہم اس کو ہرا دیں گے. فرعون سے کہا کیا دو گے؟ کہا ہم تمہیں اپنے بغل میں بٹھائیں گے, وزارت کی کرسیاں دیں گے, سنہاسن ہیرے سونے چاندی محلات دیں گے, تم اسے شکست تو دو. کہنے لگے خلاص اب بات ہی ختم ہو گئی, چلو ہم اس کا مقابلہ کریں گے. آئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, کہنے لگے ہاں موسیٰ چلو اپنا کرتب دکھاؤ. موسیٰ نے کہا سب سے پہلے تم لوگوں کو جو کرنا ہے وہ تم کر دکھاؤ. چنانچہ انہوں نے اور موٹی موٹی رسیاں ڈالی میدان میں. ہاں فسحروا اعینہم, اللہ فرماتا ہے جادو کی حقیقت کیا ہے, اللہ اکبر, رب فرماتا ہے ان کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا. لوگ جو کھڑے ہوئے تھے نا, دکھائی تماشا پورا شہر امٹ پڑا تھا, اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھوں پر جادو کر دیا, مطلب نظر بندی کر دی. اب وہ رسیاں لوگوں کی نگاہوں میں دوڑتی بھی نظر آنے لگی, کوئی ازدہا ہے, کوئی پٹار ہے, کوئی کالے ناگن, وہ جناب علی ناگن دوڑ رہی ہے, کوئی ناگ دوڑ رہا ہے, کل سارے دوڑتے ہوئے نظر آئے. تھوڑی دیر کے لیے حضرت موسیٰ بھی گھبرا گئے یہ منظر دیکھ کر. اللہ اکبر, اس سے پتا چلتا ہے کہ نظر بندی یا سحر کا اثر نبی کے اوپر بھی ہو جاتا ہے, وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے, جیسے حضرت نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے. اللہ نے عرش سے آواز دی, نبی ڈرا نہیں کرتے ہیں, رسول خوف زدہ نہیں ہوتے ہیں, ارے ہم نے تجھے دلیل دیا ہوا ہے, برہان دیا ہوا ہے, ثبوت دے کر کے بھیجا ہے, تیرے جھولی میں ثبوت ہے, دامن میں اور ہاتھوں میں ثبوت اور دلیل موجود ہے, تو کیوں ڈرتا ہے؟ ارے ڈرے وہ جو یتیم ہوں, ڈرے وہ جن کے پاس ثبوت نہ ہو, ڈرے وہ جن کے پاس دلیل نہ ہو, جو صرف زبانی دعووں پہ کرتے ہیں. القی عصاک یا موسیٰ, موسیٰ اپنی چھڑی ڈال دو, اپنا عصا جو ہے نا ڈال دو, پھر دیکھو تماشا. حضرت موسیٰ نے عصا ڈالا, اب وہ عصا فإذا هي حية تسعى, اتنا بھیانک خطرناک سانپ بن گیا, ساری رسیاں تو کیا پورا منہ میں خلاص. اب وہ فرعون کی طرف دوڑا, بہرحال کرسی چھوڑ کے ان کا خدا بھاگا, ان کا معبود کرسی چھوڑ کر کے بھاگا. اب جب جادوگروں نے دیکھا یہ منظر, اللہ اکبر, انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے,
یہ جادو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، مولوی مولوی کو پیٹتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے، آپ تو یہاں بیٹھ کر کے اسے مرغی کھلا رہے ہو، ہمیں پتا ہے یہ مولوی کتنے پانی میں ہے، ہمیں پتا ہے یہ مولوی کتنے پانی میں ہے، ہم پتھر پھینک کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس میں لہریں کتنی ہیں، اسی طرح سے جس طرح چور کھڑکیوں کے اوپر پتھر پھینک کر پتہ لگاتا ہے کہ اس گھر میں لوگ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی بیڑی سگریٹ بڑے فائدے دیتے ہیں کیونکہ رات بھر آدمی سوتا نہیں ہے، کھانس کھانس کے یہ فائدے نہ بیڑی سگریٹ کے، کبھی بیڑی سگریٹ والے کے گھر میں چوری نہیں ہوتی، یہ فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، یہ بچا رہتا ہے بچا، بہت بڑا فائدہ ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے پیو شوق سے پیو تاکہ گھروں میں چوریاں نہ ہو، گھروں میں چوریاں، اب ہم کہیں گے نہ پیو تو پیو گے، اس لیے کہہ رہے ہیں پیو تاکہ نہ پیو، ہاں انسان کی فطرت ہے، جس چیز سے منع کرو وہ وہی کرتا ہے، اس لیے منع ہی نہیں کرو، حکم دے دو پھر وہ نہیں کرے گا، ایک آدمی تھا اس کی ایک بیوی تھی، جب بھی وہ کہتا یہ کرو تو وہ اس کا الٹا کرتا، کہتا کھانا لاؤ تو کھانا نہیں لاتی، جب وہ کہتا کھانا دو تب وہ کھانا مت دو تو کھانا لاتی، بڑا پریشان ہوا، یار اس نے تو زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، اس کو جب بھی کچھ بولو اس کا الٹا کرتی ہے، کہا اس سے کیسے نجات ملے، ایک دفعہ اس نے ضد کیا کہ سسرال چلیں گے، اس نے کہا چلو، اب وہ ندی کے تیرے تیرے جا رہا تھا کنارے کنارے کہیں، اس کو سمجھ میں آیا یہ تو بہت اچھا چانس ہے اس سے نجات پانے کا، اب ندی کے کنارے کنارے جا رہا تھا، اس کے دل میں آیا، اس نے کہا دیکھنا دیکھنا گر نہیں جانا، دیکھنا دیکھنا چھلانگ میں لگا دینا ندی میں، اب اتنا سننا تو وہ تو الٹے کرتی تھی، اسے ذرا سے چھلانگ لگا دی، کہا جاؤ فلانے کی اماں اب دودھ ودھ معاف کر دینا، جاؤ یہ تمہارے اس الٹا کرنے کا نتیجہ ہے، جاؤ گئی بھینس پانی میں، گئی وہ خلاص ختم، تو ایسے مت بنو، ایسے مت بنو، الٹا نہ سمجھو سیدھا سمجھو، اللہ ہدایت کا فرمائے، تو میں یہ کر رہا تھا کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ان دارالعلوموں میں یہ جبادری کیا کیا پڑھ پڑھ کے نکلتے ہیں، ہمیں پتا ہے نانی کا حال، ننیحال کا حال نانی بہتر جانتی ہے، اس لیے میرے عزیزو جادوگروں کو پتا تھا کہ جادو ہوتا کیا ہے اور جو جادو نہیں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ان کو دیکھیں آپ، ان بھکاریوں ان لالچیوں اور ان حریفوں کو اللہ نے ہدایت دینا تھی، اللہ رب العزت نے ہدایت دینا تھی، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ ہمارے سارے جادو فیل ہو گئے، اللہ اکبر، انہوں نے کہا آمنا بموسیٰ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہاشا وکاللہ یہ جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ کوئی اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ اکبر، اب جب انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، اب فرعون وہاں سے چیخا کہ راتوں رات تم نے سازش کی، اب دیکھو ابھی تک وہ بیچارے اس کے پاس تھے تو سازشی نہیں تھے، ابھی تک اس کے پاس تھے تو بھکاری تھے، ابھی تک اس کے پاس تھے تو سب کچھ تھے، لیکن جہاں انہوں نے اسلام قبول کیا ایجنٹ بن گئے، وہ ایجنٹی کا فوری طور پر ان کے اوپر تہمت لگائی فرعون نے کہ تم نے راتوں رات ان سے ساز بات کی ہے ہم کو ذلیل کرنے کے لیے، ہم کو رسوا کرنے کے لیے، کہ صبح ہوگی ہم موسیٰ کا ساتھ دیں گے، ہم فرعون کا ساتھ نہیں دیں گے، یاد رکھو اس کا ساتھ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں سوریوں پہ لٹکائیں گے، تمہارے دستوں بازو کاٹیں گے، تمہاری گردنیں کاٹیں گے، تمہاری آل اولاد کو ہم زندہ جلا دیں گے، اس لیے اس کے ساتھ اس کے موسیٰ کے ساتھ کو چھوڑو، جب اس کی دھمکیاں میں یہ دھمکیاں ان جادوگروں نے جو مسلمان ہو چکے تھے، جو توحید کے اوپر عمل جنہوں نے کرنا یعنی توحید کی روشنی سے اپنے سینوں کو منور مجلہ کر لیا تھا، انہوں نے جب فرعون کی دھمکیوں کو سنا تو کیا وہ ڈر گئے؟ نہیں، انہوں نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا تو ہم کو صرف اس لیے مار رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لانے والے ہیں، اللہ کی قسم تو ہمیں سوریوں پہ چڑھا دے، تو ہمارے دستوں بازو کاٹ لے، لیکن ہم جب مریں گے تو اپنے رب سے ہماری ملاقات ہوگی، ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے، اب ہم تیرے جھانسے میں آنے والے، اللہ اکبر، نہ دولت کی حالت ان کو رہی،
نہ کرسی کی لالچ رہی، نہ فرعون کا خوف رہا، نہ کسی وزارت کی کوئی جو ہے ان کے دلوں میں ڈر رہا، ہرگز نہیں، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی منفعت ہے، وہ رب کے ہو گئے، اللہ اکبر. دیکھیں یہ ہے وہ اسپرٹ، انسان تو وہی تھے، دل بھی وہی تھا، دماغ بھی وہی تھا، جسم بھی وہی تھے، چمڑے اور خون میں خون بھی وہی تھے، جسم میں دوڑنے والے خون کی نالیاں بھی وہی تھیں، سب کچھ تھا، سجا سجایا تھا. تبدیلی کہاں آئی؟ اس خون کے اندر، اس دل کے اندر شرک کی، شرک کی تاریکیاں موجود تھی، جہاں پر توحید کی روشنیوں کی ضرورت تھی، اس برقی لہر کی ضرورت تھی، اس بجلی کی ضرورت تھی، بس وائرنگ فٹ آسان تھی، سب کچھ تھی، لیکن ذرا راستے بند تھے، تاریکیاں تھی، توحید کی روشنی نہیں تھی. جہاں توحید کا کرنٹ پہنچا، اللہ اکبر، سارے خوف و ڈر نکل گئے، ساری بتیاں روشن ہو گئیں، اور اب اللہ اکبر وہ مسکراتے ہوئے اللہ کی خلقت کو دیکھ رہے ہیں، کائنات کو دیکھ رہے ہیں. اللہ کی توحید جہاں دل میں پہنچی، سب کچھ اپنے معبود کو انہوں نے پہچان لیا، تو خلاص وہ پوری کائنات کو پہچان لیتا ہے. من عرف نفسہ عرف اللہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. میرے عزیزو، میرے دوست، یہ ہے توحید، اور یہ کایا پلٹنے والی چیز ہے، ایک تبدیلی پیدا کرنے والی چیز ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہی مشرکین مکہ تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، سب کچھ ہے، تو نیا دین لے کر کے آیا ہے، ابراہیمی دین پر ہم اصلی طور پر قائم ہیں. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں. ہم ان کو اللہ کا ولی مان کر کے ہم ان کو پکارتے ہیں، ان کو اللہ کے دربار میں سفارشی بناتے ہیں. آپ کہو گے کہ مولانا اس کی دلیل کیا ہے؟ اس حقیقت کو قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. سورہ یونس آیت نمبر 18. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ مشرکین جو ہیں، يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا غیروں کی عبادت و پرستش کرتے ہیں، جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ، نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ مت کرو تو کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں یہ تو ہم سفارشی بنا کر اللہ کی دربار میں ان کو بھیج رہے ہیں، ہمارے وسیلہ ہیں، ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہم گنہگار ہیں، پاپی ہیں، ہم اللہ سے سیدھے نہیں مل سکتے، تو یہ ہمارے دربار سفارش کریں گے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے، سنو یہ کتنی جھوٹ بات ہے، اللہ فرماتا ہے، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو ان باتوں کی خبر پہنچا رہے ہو؟ لا یعلم فی السماوات والارض، جس کا اللہ کو زمین و آسمان میں علم ہی نہیں ہے، کیا تم وہ باتیں اللہ کو بتا رہے ہو؟ ارے اللہ تو جانتا ہی نہیں ہے کہ دنیا میں اس کا بھی کوئی ساتھی، اس کا بھی کوئی شریک، اور اس کا بھی کوئی پارٹنر ہے، اللہ کے سوا بھی کوئی نفع نقصان پہنچانے والا ہے، اللہ کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے. تو جب اللہ کو اس کا علم نہیں، تمہیں کیسے علم ہو گیا؟ اللہ اکبر، سبحانہ. اللہ فرماتا ہے، میری ذات پاک و صاف ہے شرک سے، وتعالی، اور بلند ہے تمہارے ان جھوٹ سے اور اس کفر سے، اما یشرکون، ان لوگوں سے جس کو تم شریک ٹھہراتے ہو. میرے عزیز، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اسی 18 اور 19 نمبر کی آیت میں، جو سورہ یونس کی ہے، اللہ نے فرمایا کہ وما کان الناس الا امتا واحدہ، یہ لوگ جو تھے حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک، پوری کائنات ایک پلیٹ فارم پہ تھی، سب ایک امت تھے. وما کان الناس الا امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے. فاختلفوا، تو بس اختلاف حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا. اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ عقائد کا اختلاف شروع ہوا. ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو انہوں نے اپنا سفارشی سمجھنا شروع کیا، انہوں نے ان کو اپنا حاجت روا سمجھنا شروع کیا، انہوں نے ان کو اپنا مشکل کشا سمجھنا شروع کیا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے منع کیا اس سے. یہاں سے اختلاف شروع ہوا. اللہ فرماتا ہے سب ایک ہی راستے پر تھے، ایک ہی پلیٹ فارم پہ تھے، ایک ہی امت ہم نے سب کو بنا کر کے بھیجا تھا، لیکن لوگوں نے اختلاف کیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اور اگر یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے نہ ہو جاتا کہ جب تک حجت قائم نہیں ہوگی تب تک اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرے گا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ انہیں ہلاک و برباد کر دیتا اور جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا. لیکن چونکہ پہلے سے یہ مقدر ہے کہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہوگا، حجتیں قائم ہوں گی، تب جا کر کے کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب ہوگا. تو حجت قائم ہوگی، اختلاف کر رہے ہو کرتے رہو. ہم حجت قائم کیے دیتے ہیں کہ اختلاف نہ کرو، ایک امت بنو، امت واحدہ بنو، امت واحدہ. آدمی اسی طرح سے بنے گا جب اس کا عقیدہ اور اس کا ایمان قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، ورنہ نماز، روزے، حج، زکات، صدقات، خیرات اور داڑیاں اور موچ اور یہ چاہے جتنے اچھے تم کر لو، اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے کبھی اتحاد قائم ہو سکتا نہیں، کبھی اتحاد قائم نہیں ہو سکتا. یاد رکھو، چاہے دنیا کی ساری حکمرانیاں لے لو، اگر عقیدہ متحد نہیں ہے تو بنیاد اگر درست نہیں ہے تو اس کی عمارتوں کی جو دیواریں ہیں کیا وہ صحیح ہو سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. میرے عزیز، مشرکین مکہ نے کیا جواب دیا؟ مشرکین مکہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ان معبودوں کو پکارتے ہیں، ہم جو اپنا مشکل کشا ان کو سمجھتے ہیں، انہیں حاجت روا سمجھتے ہیں، اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، ایک تو انہوں نے کیا بتلایا کہ یہ ہمارے کون ہیں؟ سفارشی ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں. دیکھو شرک، یہ ہے شرک، یہ ہے شرک، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں. تو انہوں نے کہا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے، اب وہ بھی اسی معنی میں ہے، یہ بھی اسی کی طرح دوسری بات ہے، لیکن ہے وہی حقیقی چیز، وہی چیز ہے جو پہلے والی ہے، لیکن دوسرے انداز سے مشرکین مکہ نے کہا، جسے قرآن کریم میں اللہ عزوجل نے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بنا لیا، دوسروں کو اپنا دوست بنا لیا، اولیاء بنا لیا، کہتے ہیں ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تھوڑی کر، ارے ہم جو ان کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کو جو پکارتے ہیں، اس کی وجہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب، اللہ سے کیا کر دیں؟ وہی سفارش کر دیں، قریب کر دیں، سفارشی ہی قریب کرتا، قریب کرتے ہیں اللہ سے، بس ہم یہی وجہ ہے، ورنہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے لیے ثواب کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، اللہ کے لیے حج کرتے ہیں، ہم سب کچھ تو کر رہے ہیں، تو ہمیں خرابی کیا؟ اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من ہوا کذاب کفار، سورہ زمر آیت نمبر 3. اللہ نے فرمایا، اے لوگو، جو تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. میرے دربار میں کسی کی سفارش نہیں چل سکتی الا باذنی، سوائے میرے حکم. تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سفارش کام کریں گی؟ تمہیں کس نے بتلایا؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم من في السماوات ولا في الارض، اللہ کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ زمین و آسمان میں جانتا ہی نہیں. کون سفارش کرے گا؟ کس کی سفارش کرے گا؟ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں. اللہ کی مرضی ہوگی، جس کو چاہے گا اللہ سفارش کا حکم دے گا. تم نے اپنی مرضی سے جس کو سفارش کی بنا لیا ہے، تمہارے بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یہ جو اختلاف کر رہے ہیں توحید میں، انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن ان میں حکم صادر فرمائے گا، فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے جھوٹوں کو اور نہ شکروں کو، جو نہ شکری کرتے ہیں، اللہ کا کھاتے ہیں، اللہ کا پہنتے ہیں، اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، اللہ کے سورج کی روشنی اٹھاتے ہیں، اللہ کی ہواؤں سے سانس لیتے ہیں، اللہ کا دانا، اللہ کا پانی، سب کچھ کھا پی کر اللہ سے نہیں مانتے، بلکہ اللہ کے سوا دوسروں کے در پر جاتے ہیں، تو یہ ناشکرے نہیں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا. میرے عزیزو، یہ ہے اصل حقیقت. اب آئیے یہ دیکھیں، عبادت 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 عبادت، وہ جو عبادت کرتے تھے وہ کیا عبادت تھی؟ ان کی کیا عبادت کرتے تھے جس کو ہر جگہ اللہ رب العزت نے کہا انہوں نے معبود بنا؟ دیکھیں،
عبادت ایک ایسے ظاہری اور باطنی عمل کو کہا جاتا ہے, ظاہری اور باطنی عمل کا نام ہے, جسے اللہ عز و جل کے لیے, وہ ظاہری اور باطنی عمل کا نام ہے جسے نہایت ہی عزت احترام خشوع اور خضوع سے کیا جائے. اب یہ عمل جس کے لیے بھی کیا جائے وہ اس کا معبود ہو جاتا ہے. سمجھ رہے, مثال کے طور پر آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, ہے نا, یہ سجدہ کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور سجدہ ایک ایسی عبادت ہے ظاہر ہے کہ جس میں آدمی اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے اور وہ یہ گویا اعلان کر رہا ہے کہ اب نہ میں اوپر دیکھ رہا ہوں نہ نیچے دیکھ رہا ہوں, اب کوئی بھی آئے میری گردن اڑا دے اللہ اب تیرے دربار میں نے سر جھکا لیا ہے کہ نہیں. یہ ایک اہم عبادت ہے. اب اس سجدے کو اگر آپ نے کسی اور کے لیے کر لیا, تو اس گلاس کے لیے کر لیا, تو یہ گلاس بھی آپ کا کیا ہو جاتا ہے؟ معبود بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں, لیکن یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے لیے جائز نہیں. تو میرے عزیز, اسی طرح سے مجرم جو ہوتا ہے, مجرم وہ جلدی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا ہے, بلکہ بہت مشکلوں کے بعد وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے. مجرم جلدی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا ہے, اور نہ ہی وہ اپنے جرم کو وہ تسلیم کرتا ہے. اور بھلا اس شخص کا حال کیا ہوگا جو جرم کا ارتکاب کرے اور نیکی سمجھ کے کرے؟ وہ تو اس سے بھی بڑے پیمانے کا ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ بھائی عام طور پر جو مجرمین ہیں وہ اپنے جرم کا ارتکاب ہی نہیں کرتے, کبھی جرم کا ارتکاب کر کے اس کا اقرار ہی نہیں کرتے, نہیں اقرار کرتے کہ میں نے جرم کیا ہے. کہ جائے کہ وہ مجرم جو نیکی سمجھ کے کر رہا ہو, بھلائی سمجھ کے کر رہا ہو, خیر سمجھ کے کر رہا ہو, وہ تو اور نہیں اپنے جرم کا ارتکاب کرے گا. وہ تو سمجھتا ہی ہے کہ یہ نیکی, وہ غلط کام کر رہا ہے کیا سمجھ کر؟ نیکی سمجھ کر. ہمارے ملکوں میں جو ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کاٹ رہا ہے, کیا سمجھ کے کاٹ رہا ہے؟ مولانا لوگوں نے فتوے دیے ہوئے ہیں, کیا اس کو مار ڈالو شہید کا درجہ مل جائے گا, ہاں ہاں اس کو گولیوں سے بھون دو شہادت پا جاؤ, یہ فتوا دیا ہوا. تو جو گولی مارتا ہے وہ نیکی سمجھ کے مار رہا ہے, اسے غازی سمجھ کے مار رہا ہے. اسی دمام کا واقعہ نا, جبیل کا, قاری محمد نعیم صاحب پاکستان کے درس دیا کرتے تھے دعوت سینٹر میں, آپ لوگوں کو نہیں معلوم آتے, دو سال پہلے کا واقعہ, پاکستان کے تھے بےچارے, وہ درس دیا کرتے تھے دعوت سینٹر اور جا کر کے فوجیوں میں درس دیا کرتے تھے جو لوگ ہندوستانی پاکستانی ہوتے تھے. ایک دن گھر میں آئے دوپہر کے وقت, اور گھر میں چادر ادھر پہنی, اپنے کپڑے اپنے بدلے انہوں نے, بیوی سے بیٹھے پانی شانی پیے, اتنے میں گھر کی بیل بجی, گھنٹی بجی, گھنٹی جنہوں نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ ایک آدمی داڑھی اوڑھی رکھے ماشاء اللہ تبارک اللہ, اس نے کہا کہ قاری صاحب مجھے کچھ سوال کرنے ہیں, ہے نا, تو مجھے دس منٹ چاہیے. قاری صاحب نے کہا تشریف لائیے, ان کو لے جا, اس کو لے جا کر کے گھر میں بٹھایا, اس نے کہا مجھے پانی پلا دیجیے. گھر میں آئے بےچارے پانی لینے کے لیے, اور جب پانی لے کے دروازے پہ پہنچے تو وہ بندہ دروازے کے پیچھے چپکے سے کھڑا تھا. جیسے ہی قاری صاحب اندر داخل ہوئے ویسے ہی پیر پھنسایا اور چڑھ گیا ان کے سینے پر, اور چھری سے ان کی گردن کاٹ دی. اسی دو سال پہلے کا واقعہ, دمام کا واقعہ, جبیل کا واقعہ. گردن کاٹ دی, پیٹ پھاڑے, اور اس کے بعد میں وہ جب چیخ اٹھی اور دھماکے کی آواز, ان کی بیوی ان کے بچے نکلے بےچارے, دیکھی تو بیوی بے ہوش ہو کے گر گئی, اور وہ دروازہ کھول کے بھاگا, دروازہ کھول کر کے بھاگا, چراغ سے باہر جا کر کے پولیس کہیں, اب پولیس تو یہاں چلتی رہتی ہے, اب ہاتھوں میں چھری, خون اس کو بھی بدہواتی ہو گئی, پولیس نے اس کو گرفتار کیا. پولیس نے جب گرفتار کیا اور اس کو پکڑا, اور اس کے بعد جب پوچھا تو کہا کہ ہمارے حضرت نے پاکستان سے بھیجا, ہم پاکستان کے ہیں, ہمیں خواب میں, کس میں؟ خواب میں حضرت جی نے آگے بتلایا کہ فلانا وہابی ہو گیا ہے, وہابی ہے, وہابیت کی تعلیم دیتا ہے, غیر مقلد ہے, بد مذہب ہے, اس کو قتل کر دو, جنت میں تم سیدھے چلے جاؤ گے. اور میں نے قتل کر دیا ہے, مجھے اس کا کوئی افسوس, اس کا کوئی غم نہیں. واللہ یہ ہستی زندہ واقعہ ہے, یہی کا جبیل کا,
زندہ واقعہ ہے. اس حنفی مقلد کو یہ ذہن جاہلوں کو استعمال کرتے ہیں. یہ ہمارے بڑے بڑے جگادری شیخ الحدیث علامہ پیر بیتیں رسیاں پھینکتے ہیں. رسیاں کیوں پھینکتے ہیں؟ بیتیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کے پکے چھٹے سے غلام بن جاؤ, ضمیر فروش ہو جاؤ. بالکل جو کہیں وہی کرو بس. قرآن اور سنت سائڈ میں وہ کہاں تم سمجھ سکتے ہو؟ اس لیے تمہارے دماغوں کے اوپر قدمیں لگائی جاتی ہیں. کاٹ دیا, جیل میں پڑا سڑ رہا ہے وہ بیٹا, چھوٹا سا بچہ بھی جب 17-18 برس کا ہوگا تو دیکھا جائے گا. اب اس کی آنکھیں کھلی, اب توبہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے معاف کر دو. لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اس طرح سے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جرم کا ارتکاب آدمی جب نیکی سمجھ کے کرے تو اس کو ذرا سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا. آج یہ مسلمان جو شرک کے اندر, بدعات کے اندر, خرافات کے اندر ڈوبا ہوا ہے نا, یہ اسے نیکی سمجھ کے کر رہا. کیا سمجھ کے؟ کہو ان سے کہ بھیا یہ جو باتیں بھی کر رہے ہو, تمہاری تصویریں بھی نکل رہے ہو, یہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں جی دل پڑ رہا ہے. دل سدے برات میں 100 رکعتیں پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہو؟ لیکن اللہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ اتنا یہ دوڑ دھوپ کر کر کے راستوں پہ کھڈے کیوں کر رہے ہو؟ کیوں ادھر ادھر چلت پھرت ہو رہی ہے؟ نیکی سمجھ کے, دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے. یہ قبروں کے اوپر مجاوری, یہ پلیتے, یہ جھنڈے, یہ علم, یہ چدے, یہ ڈھول, یہ تاشے, یہ نیاز, یہ بارہویں, یہ گیارہویں, یہ تیرہویں, یہ شب برات کے حلوے اور ماڈے, یہ رجب کے اور کوڈے, اور شب عید میلاد النبی اور شب, یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ نیکی سمجھ کے کر رہے ہے. جو جرم نیکی سمجھ کے کیا جاتا ہو آدمی اس کا کبھی اقرار نہیں کرتا ہے, بلکہ اس کے اوپر ڈٹا ڈٹا رہتا ہے حالانکہ وہ جرم ہے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستو, اللہ عزوجل نے یہی ان کو فرمایا مشرکوں کو کہ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ان بڑے بڑے لوگوں کو جو تصویریں رکھے پوج رہے ہیں, یہ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں, اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہم ان کو سجائے ہوئے ہیں, اور ان کے سامنے اپنی درخواستیں رکھتے ہیں, اور ان کو پکارتے ہیں, اور ان کے سامنے نظر و نیاز کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ جو ہے یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب جھوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایسی نیکیاں قابل قبول نہیں. نیکیاں وہی قابل قبول ہیں جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگے, اس کے علاوہ کوئی نیکی قابل قبول. اللہ نے فرمایا اور وہ مشرکین جو تھے, سنو یہ بھی حقیقت سنو, وہ مشرکین جب ان کو پوجتے تھے یا جن کو پکارتے تھے, ابھی میں نے بتلایا, وہ یہ عقیدہ تھوڑی رکھتے تھے کہ یہ طاقتیں ان کے اندر پہلے سے موجود ہیں اور یہ سب کچھ یہی مالک ہیں, بلکہ وہ یہ کہتے تھے ان کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. ان کو کس نے عطا فرمایا؟ ہمارے ہاں آج کل یہی چل رہا ہے. ان سے کہو بھائی یہ کہاں سے آ گئے؟ کہا بھیا اللہ دے رہا ہے, تجھے کیا تکلیف ہے بھائی؟ اللہ نے عطا فرمایا. اللہ نے کیا فرمایا؟ عطا فرمایا. ایسی ایسی دلیلیں اللم گلم کی, اللہ نے عطا فرمایا. ان کو کس نے بتلایا کہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا بھائی؟ اس فاجر کو, فاجر کو, مشرک کو جو کہہ رہا کرامتیں دکھا رہا, اس کو اللہ نے عطا فرمایا. کیا کوئی مشرک اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی بدعتی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی دسی کہہ رہا ہے کہ اس کو اللہ نے عطا فرمایا. اللہ قرآن کریم کے اور وہ حدیث شریف میں صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر کفار و مشرکین کا یہی عقیدہ. وہ کیا کہتے تھے جب وہ جب احرام باندھتے تھے نا, جب وہ احرام باندھتے تھے تو لبیک پکارتے تھے. ہم آپ سمجھ رہے ہیں ہم ہی لبیک پکارتے ہیں, وہ بھی لبیک پکارتے تھے. اور لبیک کیسے پکارتے تھے؟ سنو صحیح مسلم کتاب الحج باب التلبیہ, اللہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک. مشرک کبھی نہیں کہتا کہ میں شرک کر رہا ہوں. وہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, لا شریک لک لبیک, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. اللہ اکبر, ہزار چیلے کھا کے بلائی حج کرنے کے لیے یہ کہہ رہا ہے میں شرک نہیں کر رہا ہوں. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ میں شرک, ہم کہاں شرک کر رہے ہیں, شرک تھوڑی ہے. آج یہی دھاندلی چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے لوگوں؟ آج یہی دھاندلی چل رہی ہے کہ شرک کر کے اپنے جرم کا اقرار وہ نہیں کر رہے ہیں کہ میں شرک کر رہا ہوں. حالانکہ اللہ فرما رہا ہے یہی شرک کرنا, جو تم نے اللہ کے سوا اللہ کے دربار میں جو انہوں نے سفارشی اور مقرب جن کو تم نے بنایا ہوا ہے، ما انزل اللہ بها من سلطان، جس پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی ہے،